بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضیعی نے. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلامی تاریخ، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران نے جب بھی ارادہ کیا ہے غاصب صہیونی حکومت کو تل ابیب کے اندر جواب دیا ہے. ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں جاری کرفیو میں آج 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی. پاکستان کے وزیر دفاع نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ کرنے کا عندیہ دیا ہے. روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سبھی محاذوں پر یوکرین کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے. اور ایران کی اسکواش ٹیم نے مغربی ایشیا ٹورنامنٹ کے چوتھے مرحلے میں کویت کو شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق میں مختلف فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں اور نمائندوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ تہران نے جب بھی ارادہ کیا ہے غاصب صہیونی حکومت کو تل ابیب کے اندر جواب دیا ہے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہفتے کی رات دمشق میں فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں اور نمائندوں سے ملاقات میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کا یہ دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے کہ ایران نے بقول اس کے ترکی میں اسرائیلی سیاحوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کو جواب دینے کے تعلق سے ایران کا موقف بالکل واضح ہے. انہوں نے مزید کہا کہ غاصب صہیونی حکومت بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے چند سیاح ایران کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ موقف تبدیل ہونے والا نہیں ہے کہ پوری سرزمین فلسطین میں ایک فلسطینی حکومت تشکیل پانی چاہیے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو. شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا کہ شام اس کی ہر جارحیت کا جواب دینے پر قادر ہے۔ فیصل مقداد نے کہا کہ اسرائیل کو بتانا چاہیے کہ امریکی حمایت کے تحت اس کی طاقت محدود ہے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں جاری کرفیو میں آج 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں کنہیا لال قتل کیس کے بعد مختلف تھانہ حدود میں نافذ کرفیو میں آج چھٹے دن صبح 8 بجے سے 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ کرفیو میں نرمی کے دوران بازار کھلنے کی وجہ سے کافی چہل پہل نظر آئی۔ واضح رہے کہ 28 جون کو ہندوستان کے شہر ادے پور میں خود کو مسلمان کہنے والے دو انتہا پسندوں نے تیز دھار ہتھیار سے کنہیا لال نامی ایک ہندو درزی کا بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد شہر ادے پور میں کشیدگی پھیل گئی تھی، جس کے پیش نظر حکومت نے متاثرہ تھانہ علاقوں میں کرفیو لگا دیا تھا۔ اس وحشیانہ تشدد کی ہندوستانی مسلمانوں کے سبھی طبقات، مسلم دانشوروں، سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی تھی اور ملزمین کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر دفاع اور حکمران مسلم لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر اداروں کو لڑوانے اور ان پر کیچڑ اچھالنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ اس شخص کے گرد قانون کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ایسی تحقیقات جاری ہیں کہ اس پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 25 مئی کو حکومت مخالف ریلی کے بعد توڑ پھوڑ کے الزامات میں کئی مقدمات درج کیے گئے، جن میں عدالت نے انہیں ضمانت دے رکھی ہے۔ قانون کا گھیرا تنگ کرنے سے متعلق خواجہ آصف کے بیان پر سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان میں مسافر بس کے کھائی میں گر جانے کے باعث کم سے کم 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بدقسمت بس اسلام آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی کہ صوبہ بلوچستان کے شہر ژوب کی تحصیل شرانی کے علاقے دانا سر میں بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ بس پر 30 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ پولیس ذرائع اور امدادی اداروں نے حادثے میں 19 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ 11 افراد زخمی بھی بتائے جاتے ہیں، جن میں کئی کی حالت نازک ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سبھی محاذوں پر یوکرین کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایتار تاس کے مطابق روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے ہفتے کی رات کہا کہ جنگ کے سبھی محاذوں پر یوکرین کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی فوج کی 10ویں برگیڈ کی 3 بٹالیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ اس کی 72ویں میکنائزڈ بریگیڈ کے تقریباً 50% فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی حملوں میں شدت آنے کے بعد یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر اپنے اتحادی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ روس کے میزائلی حملوں کے مقابلے کے لیے انہیں جلد سے جلد فضائی دفاعی سسٹم ارسال کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے خلاف صرف پابندیاں کافی نہیں ہیں، بلکہ یوکرین کو اس وقت ہر محاذ پر مؤثر ہتھیار اور فضائی دفاع کے سسٹم کی ضرورت ہے۔ یوکرین کی سرحد کے قریب روسی شہر بیلگوروڈ میں پے در پے دھماکوں میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے سرحدی علاقے بیلگوروڈ کے گورنر ویاچیس لاف گلاڈکوف نے کہا ہے کہ اس شہر میں ہونے والے پے در پے دھماکوں کے بعد رہائشی عمارتوں میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ گلاڈکوف کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جرمن چانسلر نے یورپی یونین میں یوکرین کی رکنیت کے نتائج پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جرمن ذرائع ابلاغ نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ یورپی یونین میں یوکرین کی رکنیت سے اندرونی طاقت کا توازن درہم برہم ہو جائے گا۔ انہوں نے یورپی یونین کے بانیوں کے معاہدوں پر نظر ثانی کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اطلاعات کے مطابق جرمن چانسلر کو خدشہ ہے کہ یورپی یونین میں یوکرین کی رکنیت کے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ جرمن میڈیا کے مطابق چانسلر اولاف شولز یورپی یونین کے ووٹنگ سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ یورپی یونین کے ملکوں کی بلاک بندی کے اخراجات کا اضافی بوجھ دولت مند مغربی اتحادیوں پر نہ پڑے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے کھدائی کا سلسلہ رکوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ فلسطین کے محکمہ اسلامی اوقاف کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ذریعے غیر قانونی کھدائی کی وجہ سے مسجد الاقصیٰ کے قدیم ستونوں کے پتھر گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ بیان میں مسجد الاقصیٰ اور اس کے اطراف میں جاری کھدائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں عالمی برادری سے مسجد الاقصیٰ اور اس کے اطراف میں جاری کھدائی کے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عملے میں کمی کے باعث امریکہ میں سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق عملے میں کمی کی وجہ سے 1,300 پروازوں میں تاخیر ہوئی جبکہ 417 پروازیں منسوخ کرنی پڑیں۔ فلائٹ کے عملے میں کمی، پروازوں کی منسوخی اور موسم نے ہوائی کمپنیوں اور مسافروں کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں سفر کے اخراجات 2022 میں 2021 کے مقابلے میں دگنے ہو گئے ہیں۔ ایران کی اسکواش ٹیم نے مغربی ایشیا ٹورنامنٹ کے چوتھے مرحلے میں کویت کو شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ایران کی اسکواش ٹیم نے کویت کو 2-1 سے شکست دے کر مغربی ایشیا کے چوتھے ٹورنامنٹ کی چیمپئن شپ جیت لی۔ اس ٹورنامنٹ کے انفرادی مقابلوں میں قطر کے عبداللہ التمیمی نے چیمپئن شپ اور ایران کے علی رضا شاملی نے رنر اپ کا اعزاز حاصل کیا۔ مغربی ایشیا ٹورنامنٹ کا چوتھا راؤنڈ 28 جون سے تہران میں شروع ہوا تھا اور ہفتے کی شام اختتام پذیر ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں ایران، عراق، کویت اور قطر کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام اسلامی تاریخ، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیۂ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام جو اسلامی تاریخ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا میں کافی سمجھتا ہوں کہ اقوام کی زندگی میں انسان کی تاریخ کی اہمیت اور تاریخ کی قدر و قیمت بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں اس کے حافظے کی ہوتی ہے۔ انسان کا حافظہ اس کی افکار کے اوپر، اس کے نظریات کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی تاریخ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان اپنے ماقبل سے جڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر دیکھتا ہے اس میں کہ کوئی چیز تنزلی کا سبب بنتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز ترقی کا سبب بنتی ہے انسان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام یہ تاریخ اسلام ہے، یہ بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، اپنی تاریخ کو سمجھیں، اور ان چیزوں کو سامنے لائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اور تاریخ اسلام کو اور اسلام کو ارتقا بخشی ہے، نہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ انسانی معاشرہ اور مسلم معاشرہ انحطاط اور تنزلی کا سبب بنا ہے۔ تو آج جو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اسلام سے قبل جو انسان پائے جاتے تھے اس معاشرے میں، ان کا معاشرتی نظام کیا تھا۔ اور اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، لیکن اجازت دیجئے باقاعدہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور حسب معمول ہمارے اس پروگرام میں بھی ہمارے دو مہمان ہوں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں الحمدللہ آج پھر تشریف لائے ہیں جناب سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید درست کرتے ہیں۔
ہم آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور محنت کی کہ ہمارے معاشرے تک تاریخ کے حقائق کو پہنچانے کے لیے آپ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و آداب عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے صدقے میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ۔ قبلہ، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہمارے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ آج پھر ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی اور کوشش کہ جو آپ ناظرین تک تاریخ اسلام کے حقائق پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔
جی، بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ اسلام سے قبل جو عرب میں یعنی موجود افراد تھے، جو انسان تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا جو معاشرتی نظام تھا وہ کیا تھا، اس کے اوپر آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عربوں کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان کے مختلف نظاموں کو دیکھنا چاہیں، تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کو، ان کے رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ کہ جو بادیہ نشین تھے، جو مختلف کیمپوں کے اندر زندگی گزارتے تھے، اور باقاعدہ کوئی خاص زمین مختص نہیں تھی کہ جہاں پر وہ زندگی گزاریں۔
صحیح،
ان کو بادیہ نشین کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آبادی جو تھی اس وقت کے انسانی معاشرے کی، وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔
جی،
اور اس میں لازمی بات ہے، جب ان کی زندگی اس طریقے سے تھی تو ان کا جو اقتصاد کا نظام بھی تھا وہ بھی اسی طرح تھا۔ یعنی جہاں پر بھی ان کو زندگی گزارنے کے آثار نظر آتے تھے وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے۔
جی،
وہ مال مویشی کو پالتے تھے، دودھ بیچ کر دوسرے قبیلوں کو، یا نہ خود اسی دودھ کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔
یعنی کوئی معین جگہ نہیں تھی ان کے وطن کے طور پر،
کوئی جگہ معین نہیں تھی۔ جس جگہ پر بھی ان کو پانی میسر آتا تھا، جس جگہ پر بھی ان کو چراگاہ میسر آتی تھی، وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے، اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گوشت اور جو اس کے علاوہ دودھ ہوتا ہے، یہ ان کی غذا کے طور پر شمار ہوتا تھا۔
صحیح،
اور زیادہ تر وہ شکار کیا کرتے تھے اور شکار کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک جن کا ایک مختصر طور پر تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو شہروں میں رہتے تھے، شہروں سے بھی مراد یوں نہیں ہے کہ جس طرح آج کے شہروں کا ایک کنسپٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔
ہمارے یہاں جو معمولاً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ تین طرح کی زندگی ہے، ایک تو دیہات کی زندگی، ایک شہروں کی زندگی، اور اس طرح کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ تیسری قسم ہے، نہ دیہات نہ شہر۔ یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خاص موسم میں ایک مقام پہ رہتے ہیں، دوسرے موسم میں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
تو آج کی جو ہماری دیہاتی زندگی ہے نا، اس وقت کی وہ شہری زندگی کاؤنٹ ہوا کرتی تھی۔
جی جی، بالکل
ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس وقت انسانی معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔
صحیح،
اور اس کے اوپر بھی جو قوانین ان کے حاکم تھے وہ وہی اپنے قبیلوں والے ہوتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ چونکہ اب وہ ایک شہری زندگی میں آ گئے ہیں تو شہری زندگی میں انہوں نے مل کر کچھ قوانین ایسے بنا لیے ہوں کہ جو ان کے جمعی قوانین کہلائیں، نہ، بلکہ خود قبیلوں کے اندر وہ صرف اپنے قبیلے کے قوانین ہی ان کے اوپر حاکم ہوتے تھے، صرف مل کر ایک زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ لوگ جو شہر نشین کہلاتے تھے، یعنی دیہاتی زندگی آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ گزار رہے ہوتے تھے، ان کی جو زندگی کا چل رہا ہوتا تھا نظام، ان کا معیشتی نظام اور اقتصادی نظام جو ہوتا تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا، یا باقی مختلف ہنر وہ جانتے تھے، اس ہنر کے ذریعے دوسرے ساتھ والے انسانوں کے کام آ رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو ان کے بدلے میں خوراک جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے تھے۔ اور اتنا زیادہ پیچیدہ چونکہ نظام بھی موجود نہیں تھا، ضروریات بھی زیادہ نہیں تھیں، صرف پہننا اور کھانا، یہ چند چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی تھی جن کو پورا کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو کم از کم یہ دو نظام ان کے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو بادیہ نشین تھے، اور اگر ان کا ہم معاشی نظام دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر منحصر ہوتا تھا، یا وہ کشاورزی کاشتکاری کر رہے ہوتے تھے، زراعت کے اوپر ہوتا تھا، یا جو شہروں میں ہوتے تھے وہ زیادہ تر تجارت کر رہے ہوتے تھے یا دوسرے لوگوں کی ضروریات مختلف ہنرز کے ذریعے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے تھے۔
جی بہت شکریہ مولانا، اجازت دیجیے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان سے عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاقات بھی کی ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے، ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولانا نے یہاں پہ دو قسم بتائی، دو زندگی کے طرز بتائے، دو طرز زندگی، تو جو بادیہ نشین نظام تھا اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ان کا انداز زندگی کیا تھا۔
جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچوئل جو معاشرتی صورتحال تھی اس زمانے کی،
جی،
اس کو ہم آج کے معاشرے کے پیش نظر نہیں لے سکتے، اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے افراد کا ایک ایسا گروہ جو کسی خاص قانون اور خاص ہدف کے پیش نظر کسی خاص قانون کے تابع ہو اور زندگی گزار رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں معاشرہ، لیکن وہ کسی خاص قانون کے تابع نہیں تھے اور کوئی خاص ہدف بھی ان کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کی زندگیاں خصوصاً بادیہ نشین لوگ جو تھے، ان کی زندگیاں جیسے کہ مولانا قبلہ فرما رہے تھے، وہ مختص تھیں بس ان کی اپنے ذات تک کہ جو بنیادی اساسی ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے، جیسا کہ کھانا پینا اور پہننا وغیرہ، اور اس کے بعد ان کے جو
حیوانات کہتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان،
اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ان کے حیوانوں کے لیے پانی میسر ہو اور وہاں پہ چراگاہ مل جائے ان کو، تو ان کے لیے یہ سفیشینٹ تھا۔ ایسے میں ان کی جو کوئی قانون کی بات تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پہ اس طرح کا ماحول تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو قدرت مند ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی غالب رہتا تھا، اور جو جس کے پاس قدرت طاقت نہیں ہوتی تھی وہ بیچارہ ہوتا تھا، اس کے لیے چند ایک راہیں ہوتی تھیں، مثلا یا تو وہ کسی بڑے قبیلے میں جا کے اپنے آپ کو ضم کر لے، یا پھر یہ کہ جو ہے دنیا سے ہاتھ دھوئے اور دنیا کو خیر باد کہے اور دوسروں کو جگہ دیں۔ تو کچھ اس طرح کی سچویشن اس زمانے میں تھی۔ اب اسی زمانے میں جو وہاں پہ قوانین حاکم ہیں ان میں ایک تھا فخر فروشی، یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، غرور تکبر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جب مرنے لگا ہے تو اس وقت بھی اس کا غرور کا یہ عالم تھا کہ کہنے لگا کہ میرا سر جو ہے اس کو ذرا اس طرح سے رکھیے گا کہ ٹیڑھا نہ ہو، کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں سر جھکا کے مرا ہوں بلکہ میں سر بلند کر کے مرا ہوں۔ اسی طرح سے ان کے ہاں جو اگلی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے تھے، ربا خوری ان کا بنیادی وہ تھا، مثلا کسی کو اگر وہ قرض دیتے تھے یا کسی کو کوئی مال دے دیتے تھے تو اس کے اوپر سود لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان کے اس، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے اس عمل کی شدید مخالفت کی اور پھر کہا کہ کیا تم جو کچھ پہلے کر چکے ہو اسلام کی اس آیت نازل ہونے سے پہلے جو سود کے بارے میں ہے تو کر چکے وہ تمہارے لیے، لیکن اس کے بعد اگر تم اپنا یہ عمل جاری رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یعنی ان کا جو تھا، پھر کم تولتے تھے وہ، یعنی جب کسی سے لین دین کرتے تھے، چونکہ وہاں پہ کوئی قانون حاکم نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ کوئی معاشرتی نظام نہیں تھا اور کوئی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے پوچھے، ان کو روک ٹوک کرے، تو وہ کم تولتے تھے
اپنا، یعنی جو مادی مفادات تھے ان کے لیے ساری کوشش ہوتی تھی،
ان کی ساری کی ساری جو صحیح تھی اور کوشش تھی اور تگودو تھی وہ اپنی ذات، اور یا پھر یہ کہ اپنے اس سے اگر بہت باہر نکل جائیں تو اپنے قبیلے اور اپنے حیوانات تک محدود رہتی تھی۔ تو ایسے میں مثلا آج اگر ہم اپنے معاشرے کو، یہ تو چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، البتہ ہم جو تاریخ کی بنیادی کے کتب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو عربوں کی جو جاہلی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جہالت سے تعبیر کیا گیا، جہالت یعنی عقل کی ضد، ایسا نظام جہاں پہ عقلی اور منطقی باتیں نہ ہوں بلکہ غیر عقلی اور غیر منطقی اور غیر ناانصافی کی باتیں ہوں، اسی لیے ان کو جہالت کی۔ اور اگر آج مثلا ہم اپنے زمانے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہیں تو مجھے یہ کہنے میں شاید حق حاصل ہے کہ ہم ابھی تک اسی جہالت کی زندگی میں جو ہے ہیں، کوئی خاص فرق اور تبدیلی نہیں نظر آ رہی، کیونکہ
بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ گر چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، وہ وسائل نہیں تھے۔
بعض بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے. وہ بچی کو زندہ یعنی متولد اس کے دنیا میں آنے کے بعد دفن کرتے تھے, آج کی لیٹسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بچی
کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے,
پیدا ہی نہیں ہونے دیتے.
بالکل صحیح فرمایا.
تو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے مثلا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی انسان کو اسی تربیت کی ضرورت ہے, اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو رسول گرامی اسلام نے اسلام سے پہلے یعنی اسلام لانے کے ابتدائی اسلام میں جو ہے لوگوں کو بتائی,
ان تعلیمات کو ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین قبائل تھے ان کے حوالے سے اور کیا آپ کی نظر میں کوئی خاص نقطہ ہے ان کے انداز زندگی میں؟
جی جی, ان کا ایک جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تھا قتل و غارت کرنا,
اللہ اکبر,
لوٹنا. مختلف قافلے جو گزر رہے ہوتے تھے ان کو لوٹ کر ان سے چھین کر یہ کھایا کرتے تھے.
جی
اس وقت ہو سکتا ہے لوٹنے کا جو طریقہ کار ہو وہ اور ہو.
جی
اس وقت یعنی سامنے لڑ کر اسے لوٹ لیا اور اسے چھین لیا اور کھایا گیا, یہ بھی آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
جی
کہ معاشروں کے اندر, ترقی یافتہ معاشرہ اور متمدن ترین معاشروں کے اندر بھی آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے.
بالکل.
اور اس سے متمدن انداز بھی آ گئے ہیں.
آج تو وہ ہیک کرتے ہیں پورا جو
پورے سسٹم کو ہائک کر لیا جاتا ہے.
بالکل.
اور اس سے بڑھ کر میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج مختلف نظام جو ہیں وہ دوسرے نظاموں کو کس طرح ان کا استثمار کر رہے ہیں. استثمار کرنا یعنی دوسروں کے پھلوں کو, دوسروں کے ان کے نتائج جو ہیں وہ خود لے لینا.
بالکل بالکل صحیح فرمایا.
یہ آج ہم یعنی آج کا جو طاغوت ہے, آج کا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہیں. استحصال کرنا یعنی دوسروں کی محصولات کو اپنا بنا لینا, دوسروں کی پروڈکٹ کو اپنا بنا لینا, دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا, یہ آج کے ماڈرن طریقے ہیں اس قتل و غارت کے, اس چھیننے کے. تو یوں نہیں ہوا کہ معاشروں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے جو چور آیا کرتا تھا اس کے پاس روشنی نہیں ہوا کرتی تھی, وہ بغیر اس چراغ کے آیا کرتا تھا اس لیے کم چرا پاتا تھا. آج ٹیکنالوجی نے آ کر اس انسان کو وہ روشنی عطا کر دی ہے کہ اس روشنی کے ذریعے یہ بہتر انداز میں جا کر دوسروں کے جو لوازمات زندگی ہیں, دوسروں کی جو زندگی کی اہم ترین چیزیں, ان کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے. ان کی جو محنت ہے, ان کی جو کوشش ہے, جس کا حل پھل ان کو ملنا چاہیے, جن کا حاصل ان کے پاس جانا چاہیے, یہ اس کو لے رہا ہوتا ہے.
بالکل.
تو اس وقت کے زمانے میں بڑے سادے طریقے سے وہ لوٹ کر کھایا کرتے تھے.
جی.
اور آج کے زمانے میں لوٹا بھی بڑے اہم ترین طریقوں سے اور بڑے ٹیکنالوجی کے طریقے سے آج بھی لوٹا جاتا ہے اور باقاعدہ نظام بنائے گئے ہیں. اور اس کے اوپر اگر اس وقت کے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لوٹ کر کھاتی ہیں, تو آج بھی اگر آپ دنیا کے بڑے بڑی طاقتوں کو کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ فلاں 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 ممالک جو ہیں وہ ہمارے دست نگر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری جو ہم استحصال شدہ ہیں, ہماری مجبوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اوپر اور اس انسانی معاشرے کے اوپر ہم حاکم ہیں. تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے, یا یہ وہ معاشرہ ہے جو جہالت سے نکلا ہوا معاشرہ ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسانوں کے اندر جو مشکلات تھیں وہ ان کے اندر تیزی آئی ہے, ان کے اندر شدت آئی ہے اور وہ باقاعدہ نظاموں کے تحت ان کو لوٹا جا رہا ہے.
جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ وہ جو چور چراغ کے ساتھ آتا ہے, فارسی میں بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ چودزدی با چراغ آیت گزیدے تر برد کالا, یعنی وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے چونکہ وہ چراغ کے ساتھ جب آتا ہے نا تو کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی, بلکہ ہر چیز کو ایک ایک چیز کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور جو اندھیرے میں آ رہا ہے اس سے شاید کوئی چیز چھوٹ بھی جائے. قبلہ بہت شکریہ, ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا, اگر بادیہ نشین نظام کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں, ورنہ میں پھر دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں.
یہاں پہ ایک بات میں اپنی خاران اور خواتین ماؤں بہنوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا.
جی.
اور وہ یہ کہ اس زمانے کی خواتین کی جو طرز زندگی تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا, البتہ میکسیمم تو یہی تھا کہ مثلا, اور میں یہ اس بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ان میں یہ تھا کہ قرآن مجید, چونکہ ان کی وہ جو خصوصیات تھیں وہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے اندر رہیں کہ جس کی پھر قرآن نے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کی نفی فرمائی ہے جی. کہ جن میں ایک یہ تھا کہ خود پیغمبر کی بیویوں سے یہ کہا گیا کہ جو ہے تم جو جہالت کے یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں جو تمہارا تبرج تھا جو تمہارا تبرج الجاہلیت جو تھا جی. اس کو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس کو دہرائیں اپنی زندگی میں, اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کو ڈبل گنا ملے گا, اور اگر نہیں مثلا اس کے برعکس نیکی کرتی ہیں تو آپ کو ثواب بھی دو گنا ملے گا کیونکہ آپ امہات المومنین ہیں جی. تو یہ چیز تھی ایک کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار, وہ اپنی خوبصورتی, وہ اپنی زیبائی اپنے ایسے لوگوں کے لیے کرتی تھیں جو ان کے محرم نہیں ہوا کرتے تھے جی. اور جس سے کسی قبیلے کی ناک کٹ جاتی تھی, کسی قبیلے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا تھا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں کہ وہ لوگ جو ہے بیٹیوں کو مقصد ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے, حتیٰ کہ جیسے مثلا میں نے عرض کیا کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے, اور قرآن کی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں جی. ان میں مثلا ایک اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہ خواتین ان کے کسی کام کی نہیں تھیں, نہ وہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کر سکتی تھیں جی. نہ ان کی اقتصادی میدان میں کوئی حمایت کر سکتی تھیں. تو اس سے بڑی چیز جو تھی اگر وہ کسی سے جنگ کرتے تھے تو خاتون چونکہ صنف کمزور ہے جی. اور نازک ہے, تو وہ جلدی دشمن اس کے اوپر غلبہ پا سکتا تھا اور اس کو پکڑ لیا کرتا تھا, تو اس طرح سے ان کی جو عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی. تو ایسے میں مقصد ہے کہ آج اسی بات کو پھر اپنی سوسائٹی کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گا جی. اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو یہ جو عزت اور احترام اور وقار اور یہ کچھ ملا ہے, سارا کچھ ملا ہے, یہ اسلام کے صدقے میں ہے کہ اور پیغمبر اسلام نے اپنی دخت گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عزت دی کہ مثلا اس کے بارے میں تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی تو حضرت احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے, گویا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہاری بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور ان کا اس طرح سے احترام کریں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں کو یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو عزت ہے, جو آپ کا وقار ہے, اسلام سے پہلے کا تھوڑا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اور اسلام کے بعد کا, یہ آپ کو اسلام کے صدقے میں ملا ہے.
بے شک بے
شک. تو ضروری ہے کہ آج ہم جس اسلام نے ہم کو اتنی اتھارٹی دی ہے ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں, بلکہ ہم مردوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی اسلام کے فرزند بنیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بہت اہم گفتگو چل رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ نظام جو اس وقت پایا جاتا تھا جو اسلام کے آنے سے پہلے کا نظام تھا, آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں, اس علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اس مقام پر ہیں, شاید ان سے بھی زیادہ پست ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے موضوع پر اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین نظام تھا اور ہمارے لیے کس طریقے سے درس عبرت بن سکتا ہے.
بالکل, بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, اور ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ خواتین کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہوتا تھا
جی,
کہ خواتین کو اس لیے عزت نہیں دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ان کے کسی اقتصادی معاملے میں ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی تھی
جی,
یہ خواتین جنگ میں ان کے لیے کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتی تھیں, اس لیے خواتین کو اس زمانے میں زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی
جی.
یہی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب
جی.
آج کے معاشرے میں خواتین کو عزت دی جاتی ہے, کیا اس کو عزت کہیں گے کہ اس خاتون کو انہوں نے ایک شو پیس کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے اور بالکل. جس کے ذریعے سے وہ اپنے اقتصادیات کو کما رہے ہیں
جی,
اور آج انہی خواتین کے ذریعے مختلف جنگوں میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں
جی.
تو آج کے معاشرے میں خواتین ان سب کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں
جی,
لیکن پھر بھی اصل میں انسانیت والی جو عزت ہے, جو خدا نے اس خاتون کو خلق کر کے اس کو عزت و احترام بخشا تھا, اس عزت و احترام سے آج بھی خاتون اس ترقی یافتہ
دور میں بھی خالی ہے.
وہ صرف وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو اسلام نے دی ہے.
ہاں, اور حقیقت میں عزت وہی ہے جو اسلام دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو بخشی ہے. اب اگر اس خاتون اگر یہ خاتون یہ چاہے کہ غور کرے کہ دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو کتنی عزت اور کتنا احترام اور کتنا وقار بخشا ہے, تو یہ خاتون صرف یہ سوچے کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کی جنت کی
اس کے قدموں
کے نیچے ہے.
اللہ اکبر,
ٹھیک ہے, سر پہ بھی نہیں ہے, قدموں کے نیچے, یعنی اس خاتون کا
جو
اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو رکھ دیا گیا ہے, اور فخر کرتا ہے ایک بیٹا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کے اوپر بوسے دے. یہ دین مقدس اسلام نے اس کو دیا ہے. اور اگر یہ خاتون کسی مرد کی بیوی بنتی ہے تو کہا گیا کہ وہ مرد چاہے جتنا ہی با ایمان کیوں نہ ہو, اس کے ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ خاتون,
یعنی اس کے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ
ہے یہ خاتون. اور پھر یہ خاتون جس باپ کی بیٹی ہے چاہے وہ کتنی ہی رحمتوں کا حامل ہی کیوں نہ ہو, اس باپ کی لیے رحمت ہے یہ بیٹی. دین مقدس اسلام نے جتنی خاتون کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا, اور خود ان کی عزت اور احترام کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر خاتون کسی عزت کی حامل ہے, کسی کوئی جوہر اس کے اندر موجود ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہے, یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے, اور یہ بیوی ہے. تو یہ جو احترام بخشا ہے یہ دین مقدس اسلام نے دیا ہے خاتون کو, جو اسلام سے قبل معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر خاتون وہ جو حقوق نسواں کے بہت زیادہ دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر حقوق نسواں کے طور پر انہی نسواں اور انہی خواتین کی بے حرمتی اور ان کی توہین کے باعث مان رہے ہیں
کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم حقوق نسواں کی پامالی کرتے ہیں.
یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس خاتون کو کیا دیا ہے, آپ نے تو اس خاتون کو اقتصاد کا ایک ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے.
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اور کچھ آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے.
جی ایک جو عربی یعنی اسلام سے پہلے کی جاہلی زندگی ہے اس میں ایک جو نہایت معروف بات ہے وہ بت پرستی ہے.
جی
کہ وہ مشرک تھے اور بت پرست بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے.
جی
اور اس بات کا قرآن نے متعدد مقام پہ جو ہے ذکر کیا ہے اور اس عمل سے ان کو روکا ہے کہ بت تمہارے درواقعے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں, یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں.
جی
تو اس بت پرستی کے پیش اگرچہ میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ اس بت پرستی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ بت کو اللہ مانتے تھے.
جی
وہ موحد تھے, پہلے کے جو انبیاء گزرے تھے مثلا ابراہیم علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے.
بالکل.
اور وہ جانتے تھے, لیکن بتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ بت کو اللہ اور اپنے درمیان ایک واسطہ بناتے تھے.
جی
اور کہتے تھے کہ اس کے توسط سے اللہ ہماری بات سنتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تمہارے نزدیک رہتا ہوں, بت کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو آج بھی اگر مثلا ہاں, اور یہ ایسی بات تھی کہ جس سے مثلا رسول خدا نے امیر المومنین السلام سے فرمایا کہ یا علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے جتنے بھی کعبہ میں بت پڑے ہیں آپ ان کو توڑ دیجئے.
جی
تو اس سے پہلے مثلا کعبہ خود ایک بت خانہ تھا کہ جو ایک نہایت معیوب بات تھی, اور جو سب سے بڑی بات اسلام کے لیے اور اسلبانی اسلام کے لیے ناگوار تھی وہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا.
جی
اور بتوں کی وہاں پہ پوجا ہوا کرتی تھی. تو خیر میں یہ بات جو اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا اس طرح کرنا چاہوں گا کہ بت فقط یہ نہیں کہ ہم مٹی سے یا مثلا آٹے سے یا کسی کھانے کی چیز سے یا پتھر سے لکڑی سے بنا کے تو اس کے سامنے سجدہ کریں تو یہ بت ہے.
جی
بلکہ بت ایک کانسیپٹ ہے, ایک
جی
نماد ہے, ایک نمونہ ہے. وہ کوئی شے بھی بت ہو سکتی ہے. مثلا جی کسی کے لیے دولت اس کی بت ہو سکتی ہے, کسی کے لیے اس کی اپنی شخصیت بت ہو سکتی ہے, کسی کے لیے اس کی بیوی یا کوئی اور غیر محرم عورت اس کے لیے بت ہو سکتی ہے.
جی
تو یہ جو بت ہیں یہ اسی طرح سے ہیں جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے سامنے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال چونکہ باہر کیف ایک عارف بھی تھے، جہاں پہ شاعر مشرق تھے، فلاسفر تھے، وہ جب اسی منظر کو پیش کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، کہ تیرے دل میں تو بت رکھے ہوئے ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں بت رکھے ہوئے ہیں اور تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، تجھے اس نماز سے کیا فائدہ ملے گا؟
بالکل
ہم نے جو اسلام آج اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں اسلام کا کیا فائدہ ملے گا کہ اگر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بت بیٹھے ہیں اور ہم اس بت کے لیے صبح سے شام تک تگ و دو کرتے ہیں، اس کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے پاس ہم نے مر کے جانا اور جس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہزار ہا نعمات سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور بت کو اولویت دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی جہالت سے وابستہ بات ہے۔
جب تک ہم ان تمام چیزوں کا انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں اسلام سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، چونکہ خود لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم تمام یعنی الہ کا انکار کریں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد توحید کا اقرار کریں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور اسی طریقے سے قبلہ آپ کی بہت شکر گزار ہیں۔ ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ناظرین اسی طرح ہم آپ سے بھی یہاں پر خدا حافظی چاہیں گے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.